ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فاتحہ. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے, پروردگار عالم کا احسان ہے, اس نے ہمارا کو سید الشہداء نام سے متصل کیا ہے. شہید الشہداء کے نام نے جس طرح سے اس قوم کو عزت دی ہے, اس قوم کو فخر دیا, اس قوم کو قربانیاں جھیلنے کی طاقت دی ہے, ہمارے سامنے واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ ہم سید الشہداء کے نام کی عظمت کو پہچان رہے ہیں, اور سخت ترین حالات میں سید الشہداء کا نام ہے جو عزت دیتا ہے, سید الشہداء کا نام ہے جو طاقت دیتا ہے, توانائی دیتا ہے. ہمارے سامنے یہ چیزیں اب حقیقت کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں, اور جس طرح سے خدا تعالیٰ اہل بیت کے نام پر لطف و کرم کرتا ہے, کمزوروں کو توانائی دیتا ہے, گنگوں کو زبان دیتا ہے, منتشر کو متحد کرتا ہے, مظلوم کو حق دلواتا ہے, سید الشہداء کے نام میں عظمت ہے. اس عظمت نام کے احترام میں درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنے دین کو سادہ ترین اصولوں سے بیان کیا ہے, اور ان اصولوں کے اندر کامیابی کو خدا تعالیٰ نے قرار دیا. جو شخص بھی خدا تعالیٰ کی حکمت کو پہچانتا ہو, خدا تعالیٰ کی تدبیر کے اوپر اعتماد کرے, وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ جو سادہ ترین خدائی قوانین ہیں یہ عزت دلاتے ہیں, یہ کامیابی دلاتے ہیں. ہمارے سامنے کچھ خواہشات ہیں, ہمارے سامنے کچھ مطالبات ہیں. ان میں سے کچھ خواہشات و مطالبات وہ ہوتی ہیں جو فرد کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, اس کی مادی خواہشات ہوتی ہیں, اس کی مادی زندگی میں کچھ جائز کچھ ناجائز مطالبات ہوتے ہیں. اے ممکن ہے کہ کوئی انسان تصور کرے کہ میں اس کے معاملے میں خود غرضی دکھاؤں تو شاید میری زندگی میں کچھ کامیابیاں ہو جائیں, مثلا وہ سوچے مجھے پیسہ کمانا ہے تو میں خود غرضی کے ذریعے سے کما سکوں گا، کوئی سوچے کہ مجھے آسائش چاہیے تو میں خود غرضی کے ذریعے سے آسائش کروں گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے. ہمیشہ اپنے ذہن میں مطمئن رہیے گا کہ اگر ہماری خواہشات جو کم از کم جائز خواہشات ہیں ان کو ہم خدا کے علاوہ کسی اور راستے سے حاصل کر سکتے ہوتے اور وہ دوسرا راستہ آسان ہوتا تو خدا یہ راستہ نہ بتاتا، پھر وہی راستہ بتا دیتا، وہ ہمیں کیوں اس راستے سے محروم کرے گا؟ مثلا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آسانی حاصل کرنے کے دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ جو خدا نے بتایا ہے اور وہ کہتا ہے یہ مشکل راستہ ہے، اور ایک غیر خدا کا راستہ ہے اور وہ کہتا ہے وہ آسان راستہ ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بتائی ہوئے مشکل راستے پہ چلوں یا خدا کے مقابلے میں آسان راستے پہ چلوں، تو اس سے ہمیں کہنا پڑے گا کہ تم نے خدا کو نہیں سمجھا ہے. اگر وہ راستہ جو تمہیں آسان لگ رہا ہے وہ راستہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاتا ہوتا تو خدا جو سخی جواد رحیم کریم ہے وہ تمہیں آسان راستے سے کیوں محروم کر دیتا؟ اور آیت اللہ بہجت انتہائی خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے وہ خدا جو ماں سے زیادہ مہربان ہے وہ تمہیں آسان راستے سے روک کر مشکل پہ کیوں بھیجتا ہے؟ خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے. اگر ایک ماں کے سامنے دو راستے ہوں کہ اس کا بچہ آسان راستے پہ جائے منزل پہ پہنچے یا سخت راستے پہ جائے منزل پہ پہنچے، تو کون سی ماں سخت راستے پہ بھیجے گی؟ کوئی ماں سخت راستے پہ نہیں بھیجے گی، ہر ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ آسان راستے پہ جائے. لیکن اگر اس ماں کو پتا ہو کہ اس آسان راستے کے نتیجے میں منزل پہ نہیں پہنچے گا، ہلاک ہو جائے گا، تو پھر وہ ماں دھکے دے دے کر بھی کر سکے تو اس کو مشکل راستے پہ بھیجے گی. اور انبیاء کرام علیہ السلام یہی کر رہے ہیں، وہ اگر بس میں ہو تو ہمیں دھکے دے دے کر مشکل راستے پہ بھیج رہے ہیں کہ تم اس راستے پہ چلو جو تمہیں مشکل لگتا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ جو آسانی کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ راستہ ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک فریب ہے. اگر ہم انسانوں کی زندگی میں ایسی ہے تو پھر کیا معاشرے خدا کے علاوہ کسی اور قانون کے اندر زندگی گزار کر جی سکیں گے؟ ابھی خدمت میں پرسوں عرض ہوا، خدا ممتاز اس نظام کا حاکم ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے تسبیح کرو. تسبیح کرو کیا مطلب؟ اس کے اندر تیرو، جو اس میں تیرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ کامیابی حاصل نہیں کرے گا. اور اس نے سادہ ترین قوانین سے ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ ہمیں کیا انجام دینا ہے، اس تک کیسے پہنچنا. آپ ان سادہ قوانین کی پیروی کرتے چلے جائیں، آپ کی کامیابی آپ کے پاس رہے گی. اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا تعالیٰ کی قوانین کی پیروی کرے، خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کرے اور اس کو وہ نہ ملے جو خدا نے وعدہ کیا. خدا نے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اصول دیے. قرآن کریم کے اندر سورہ انفال میں بیان فرماتا ہے اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اس آیہ کریمہ سے دشمن کے مقابلے کے لیے چند نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و علی محمد. ہمارا موضوع اسلام کا تربیتی نظام ہے، لیکن چند منٹس ان خاص حالات کی خاطر جس سے ہم گزرے اور اس سے کچھ نتائج ہمیں حاصل کرنے. خدا نتار فرماتا ہے جب تم کسی دشمن کے مقابلے میں پہنچو اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. پہلے تو یقین کر لیجئے گا کہ یہ قانون خدا ہے، اس میں ایکسیپشنز نہیں ہیں، یہی جیت کا راستہ ہے اور عزت خدا دیتا ہے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، اور منافق اس بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، منافقین بے خبر. پھر جملہ مترزہ کے اندر بعض اوقات ہم لوگ عزت کسی ایسے سے طلب کرنے لگتے ہیں جس کے پاس خود عزت نہیں ہے. عزت نہیں، اگر ایک طرف سے ہمیں یقین ہے کہ یہ میڈیا صاحب عزت نہیں ہے، کفر کا نظام ہے، منافقت کا نظام ہے، اس کے بعد ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جب تک ہمیں احترام نہیں دے گا ہمیں عزت نہیں رہے گی. فرض فرمائیے آپ کے علاقے کے اندر کوئی منافق ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، اور آپ کی میرے دل میں خواہش ہو کہ یہ ہمیں عزت دے, یہ خود شرک ہے. اگر موحد ہوتے تو خدا کے دشمن سے عزت کیوں طلب کرتے؟ آپ خدا سے عزت طلب کرو. اور پھر بہت سادہ سی ایک بات ہے, اگر ہم خدا سے عزت طلب کریں, خدا کے سامنے جھکیں اور کہیں خدایا ہم تجھ سے عزت چاہتے ہیں, ان سارے کفر کے نظاموں کو خدا آپ کے سامنے ویسے ہی جھکا دے گا. کس کی پیروی میں عمل کر رہے ہیں؟ لطیف لطیف تشبیہات اور واقعات کے اندر, داستانوں کے اندر ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا, اس کا وزیر تھا. وزیر بادشاہ کی خدمتیں کرتا تھا, 40 سال تک خدمتیں کرتا رہا. ایک دن اس نے دربار کے اندر کسی چیز کو رکھا دیکھا اور کہا کس بیوقوف نے یہاں رکھا ہے, بادشاہ نے یہ رکھوایا تھا. بادشاہ کو غصہ آ گیا, اس نے مجھے بیوقوف کہا, اس کو جناب زنجیروں میں جکڑ دو, اس کو زندان میں ڈالو. وہ زندان میں چلا گیا, کافی زندان میں پڑا رہا. ایک دن اپنے دربان سے کہنے لگا, جو زندان کا نگہبان تھا اس سے کہنے لگا, مجھے کچھ منٹ کے لیے بادشاہ کے سامنے دے دو. کہنے لگا معاف نہیں کرے گا, معافی مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کہنے لگا نہیں معاف نہیں مانگوں گا, ایک بات کہنی اس کے کام آئی. کہنے لگا لے جاتا ہوں. بادشاہ سے پوچھا, اس نے کہا لے آؤ. اس سے کہنے لگا معافی نہیں مانگے. کہنے لگا نہیں معافی نہیں مانگے گا. وہ آیا, اس نے بادشاہ سے ایک بات کہی. کہنے لگا سرکار 40 سال میں نے آپ کی خدمت کی, اس میں اپنی جان مال عزت دین ناموس سب قربان کر دیا. اتنی اگر خدمت میں خدا کی کرتا تو آپ سے بڑا بادشاہ بنا دیتا, اور آپ نے میری ایک غلطی معاف نہیں کی, میں خدا کے سامنے 40 گناہ کرتا اور معافی مانگتا تو معاف کر دیتا. خود سے ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے, توحید میں کمی ہے, توحید میں کمی ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو میڈیا کا نظام ہے یہ خدائی نظام سے ہٹ کر ہے, اس سے ہمیں عزت چاہیے تو خدائی نظام کے علاوہ کچھ کرنا پڑے گا. میں کیوں علیحدہ کرنا پڑے گا؟ آیا ان کے ارادے خدا کے تابع نہیں ہیں؟ یہ جتنے کافر ہوں, فاسق ہوں, فاجر ہوں, منافق ہوں, ان میں اچھے بھی ہوں گے لیکن جیسے بھی ہیں, آیا ان کے دلوں پر کسی اور کی حکومت ہے؟ حکومت تو خدا کی ہے. جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرمائیں, ان کے دلوں پہ کس کی حکومت ہے؟ خدا کی حکومت ہے. یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دلوں پہ کس کی حکومت ہے؟ ان کے دلوں پہ بھی خدا کی حکومت ہے. تو میں ان کے دلوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آیت پڑھوں اور ان کے دلوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گانا گاؤں؟ کیوں؟ جب سب کے دلوں پہ خدا کی حکومت ہے تو ان کے دلوں کو لینے کے لیے بھی آیت پڑھنا چاہیے, ان کے دلوں کو لینے کے لیے بھی آیت ہی پڑھنا چاہیے. اور اگر انہوں نے عزت اور احترام نہیں بھی دیا تو کفر اور فسق سے عزت اور احترام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ خود دیں گے, وہ خود دیں گے, مجبور ہیں. اس کی وجہ خدائی قانون ہے. خدا کہتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں سب کو اس سے ڈرا دوں گا. خدا کہتا ہے مجھ سے ڈرو, اگر تم مجھ سے ڈرو گے سب کو تم سے ڈراؤں گا, تمہاری ہیبت دلوں میں بٹھا دوں گا. اور فرماتا ہے اگر تم دوسروں سے ڈرو گے تو تمہیں سب سے ڈرنا پڑے گا, تمہیں سب کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. تو حدیث قدسی میں گویا یوں ارشاد فرمایا کہ جو میرے سامنے سر جھکائے گا سب کو, سب کے سروں کو اس کے سامنے جھکاؤں گا, اور جو دوسروں کے سر سامنے سر جھکائے گا اس کے سر کو سب کے سامنے جھکا دوں گا. وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. عزت چاہیے, خدا کے نظام میں آ جائیے. خدا عزت کے لیے قانون دیتا ہے, جگہ جگہ قوانین دیتا ہے, دشمن سے مقابلے کے لیے بھی قانون دیتا ہے. فرماتا ہے اذا لقیتم فئہ, جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں پہنچو, فثبتوا, پہلا قانون یہ دیتا ہے ثابت قدم ہو جاؤ. پہلا قانون کس چیز کو کہیں گے ثابت قدم ہو جاؤ؟ ایک تو یہ کہ دعوت اجتماعی ہے, فرد کے اوپر نہیں ہے. ثابت قدم ہو جاؤ یعنی ایک فرد ثابت قدم نہ ہو, پوری جماعت ہو کہ جو ثابت قدم ہو جائے. جماعت کا تصور ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ مثلاً اگر ہمارے پاس 500 آدمی ہوں تو سارے 500 آدمی ایک جیسے ہو جائیں؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اتنی تعداد ہو جائے کہ کہہ سکیں یہ جماعت ثابت قدم ہے. بس اگر 500 لوگ ہیں, کم سے کم 100-150 ایسے ہوں جو ثابت قدم ہیں, تو اس جماعت کے اوپر اطلاق ہو جائے گا کہ یہ ثابت قدم ہے. اور اس کے سوا ایک اور بھی قانون ہے, کم از کم اس جماعت کا جو مرکزی حصہ ہے وہ ثابت قدم ہوگا. وہ ثابت قدم جیسے ہی کوئی ایک چیز حاصل ہو گئی, یا پوری جماعت ثابت قدم ہو گئی, یا اس کا بڑا حصہ,
150 میں سے مثلا, یا اس کی جو سینٹرل کور ہے وہ ثابت قدم ہو گئی, خدا کا قانون پہلے حصے میں پورا ہو گیا. اذا لقیتم فئتا, جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ ثابت قدم ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے اگر پورا اجتماع خراب ہوا, ایک آدمی ثابت قدم ہوا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا, اس کو عزت ملے گی, معاشرے کو عزت نہیں ملے گی. سید الشہداء کو عزت ملی ہے, اس دور کو عزت نہیں ملی, اس دور کو عزت نہیں ملی, سید الشہداء کو عزت ملی. بس اس فرد کو عزت ملے گی اگر پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا, ایک آدمی صحیح ہوا اس کو عزت مل جائے گی, باقیوں کو نہیں ملے گی. اگر باقی کو لینا ہے یا تو پوری جمعیت ہو جائے, پوری جماعت ہو جائے, یا ایک متدن بے تعداد, اتنی تعداد کے قابل اتنا, یا کم سے کم اس کی کور, اس کے رہنما, وہ ثابت قدم ہو جائے. جیسے ایک قانون ہوا, دوسرا قانون کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا, اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر کا مطلب ورد نہیں ہے, ذکر کا مطلب ریمائنڈر ہے. کثرت سے یاد رکھو کہ خدا ہے, خدا کے قانون ہے, کوئی خدا کے قانون سے باہر نہیں جا سکتا. اگر یہ دو کام کر دیے, فرماتے ہیں لعلکم تفلحون, شاید تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. شاید تم لوگ کامیاب ہو جاؤ کیا مطلب؟ یعنی شاید اس میں ہے کہ تم کرو گے یا نہیں کرو گے. اگر کر ڈالا تو پھر تو 100% کامیاب ہو جاؤ. شاید تمہاری طرف ہے کہ تم لوگوں کا نہیں معلوم کرو گے یا نہیں کرو گے. آپ جیسے ہی چند چیزوں کو حاصل کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی. کل کا تجربہ ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ دیتا ہے. ہم لوگ کل کے تجربے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی پلاننگ کر سکتے ہیں. کل آپ نے قوم کے اندر عجیب شعور دیکھا ہے. کل واقعہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹا سا ایک معجزہ کر کے دکھایا ہے. پروردگار عالم کی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے بہت بلند درود بھیجے محمد والا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا طالب علم ہونے کے ناطے کہ کوئی نہ کوئی عبادت شکرانے کے طور پر ضرور پڑھیے گا. کوئی نہ کوئی عبادت کیجیے گا, کوئی ایک روزہ مستحب رکھ لیجیے گا اس کے شکرانے میں, کوئی ایک نماز چند رکعت نماز اس کے شکرانے میں پڑھیے گا. اللہ کی عزت ملے یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی دولت ملنا نعمت نہیں ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں طاقت ملنا نعمت نہیں ہے, وہ بھی ختم ہوتی ہے. لیکن اللہ کی دیوی نصرت ملنا وہ بہت بڑی نعمت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم اس کے اوپر بہت تفصیل سے سوچ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا, یعنی یہ خدا تعالیٰ کی جو نصرت نصیب ہوئی ہے کیوں نصیب ہوئی ہے. اس پہ کئی طرح سے سوچا جا سکتا ہے. ایک ہم دنیا کے ظاہری قوانین کے تحت سوچ سکتے ہیں. آپ کے پاس سوشل سائنسز ہیں, آپ سوشل سائنسز میں ہر سوشل فنومینا کی انٹرپریٹیشن جانتے ہیں, بالکل میڈیکل سائنسز کی طرح. کہ اگر ایک آدمی کے اندر ایک سمپٹم آیا ہے کہ بخار ہے, تو اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے کہ بخار کیوں ہوا. اگر ایک آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے, آپ کے پاس انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ٹیسٹ کروائیے, معلوم کروائیے. سوشل سائنسز میں ایسا ہی ہے. آپ کے پاس ایک فنومینا آیا اور فنومینا ایکسٹرا آرڈنری فنومینا ہے, یہ کئی سالوں میں نہیں ہوا تھا ایسے. اب آپ کے پاس اس کی کوئی سوشل انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, ایسا کیوں ہوا. یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس الہی قوانین کے اندر تفسیر ہونی چاہیے کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کیوں رونما ہوئی. تو آپ بہت ساری چیزوں کو جان سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کل کی چیز نہیں ہونی چاہیے, پھر یہ کامیابی نہیں ہونی چاہیے. اور چونکہ یہ سب کچھ ہوا تو کامیابی نصیب. تو میں آپ سے ہر ایک کو کہوں گا, آپ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے, آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن کریں کہ کن خدائی قوانین کے تحت, کن معاشرتی قوانین کے تحت ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے, اور کیا غلطی کرتے تو پھر نصیب نہیں ہونی چاہیے. قوانین ڈھونڈیے گا, ہمیشہ قوانین ڈھونڈیں تاکہ آپ کو اگلی دفعہ آسانی ہو, آپ کی زندگی میں کام انجام دے سکیں. چند چیزیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ لوگ پرامن رہیں, بہت سادہ سی بات, وہ یہ کہ آپ پر امن رہیں. اگر آپ جلاؤ گھیراؤ کریں گے, چیزوں کی توڑ پھوڑ کریں گے, سوشل سائنسز کے اعتبار سے بھی, الہی قوانین کے اعتبار سے بھی, آپ اپنی شکست کو بلا رہے ہیں, آپ کے کام کی تاثیر ختم ہو جائے. ظلم کے مقابلے میں ظلم کرنا عدل حاصل کرنے کا راستہ نہیں ہو سکتا. عدل کا راستہ صرف عدل ہے, ظلم کا راستہ ظلم. ظلم کے مقابلے میں ظلم, یہ عدل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ دو ظلم ہوئے, ایک عدل کیسے ہو جائے گا؟ ایک کوئی ظلم کرے اور ہم بھی کوئی ظلم کریں, اس نے ہماری جان پہ ظلم کیا, ہم نے کسی کی املاک پہ ظلم کیا, یہ دو ظلم مل کے عدل کیسے بن سکتے ہیں؟ دو چوریاں مل کے حق کیسے تشکیل دے سکتا ہے؟ لہذا اگر آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں, ظلم کے مقابلے میں راستہ ظلم نہیں ہے, ظلم کے مقابلے میں راستہ عدل کا ہے. عدل عدل دلائے گا, ظلم ظلم دلائے گا. بس پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی, لوگ پرامن رہے. اچھا یہ ایلیمنٹ ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ کل لوگ پرامن کیوں رہے, توڑ پھوڑ کیوں نہیں کی, جو ہو جانی چاہیے تھی. اصولی طور پر اگر ایک قوم اتنے ڈھیر سارے لوگوں کو لے کر وداؤٹ اینی سیکیورٹی, وداؤٹ اینی گارڈس, اور آپ تقریباً 12 کلومیٹر کا راستہ طے کر رہے ہیں, اس کے اندر مارکیٹس پڑ رہی ہیں اور پیٹرول پمپس بھی ہیں اور ہر طرف لوگ ہیں, اور وہ اس کام کو نہیں کر رہے, تو کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کچھ خاص عناصر ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں, ان عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کو چیک کیا جائے کہ بھائی شکر تھا کہ وہ کل نہیں تھے, اگر ہوتا تو کیا ہو جاتا, یا اگر وہ تھے تو مثلاً ہم سوچیں نہیں, کسی نے ان کو روک لیا, کس نے ان کو روک لیا, جس نے بھی ان کو روکا اس نے بہت بڑا کام کیا. تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ اگر وہ عناصر کل تھے اور وہ نہیں کر سکے تو وہ کیوں نہیں کر سکے, اور اگر وہ نہیں تھے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے نہ ہونے سے اتنی بڑی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ پرامن رہیں. جیسے ہم لوگ اس بلبے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, اپنی طرف بڑھتے ہوئے سارے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں, من جملہ دوستوں کو, کوئی دوست نہیں آتا, اور دوست دور ہو جاتے ہیں, خواتین کسی صورت میں نہیں آ سکتی اور فیملیز نہیں آ سکتی, اور جتنے لوگ پرامن لوگ ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, وہ اس میں نہیں آئیں گے اگر بلبا ہو. اور کل کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت تھی کہ زیادہ تر جو لوگ تشریف فرما تھے وہ ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ اور عقل و شعور کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے. اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے بلبا نہیں کیا, اور بلبا نہ کرنے کے نتیجے میں جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہ وہاں پر آنے میں کامیاب ہوئے, اور ان کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی, اور خواتین بھی وہاں پر موجود تھیں, جس کا ظاہر ہے اپنا ایک معنوی اثر بھی ہے اور اس کا ایک معاشرتی اثر بھی ہے. اس پہلی بات یہ تھی کہ بلوا نہیں ہوا. دوسری بات ڈسپلن. ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. ہر چیز میں پہلی بات ڈسپلن آئی, چاہے وہ معاشرتی قانون ہو چاہے وہ الہی قانون ہو. اور مولا فرماتے ہیں وصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم, خلوص ہونا چاہیے اللہ کے لیے, کاموں کو منظم ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے پرائیورٹی کے اعتبار سے نہیں, سیکوینس کے اعتبار سے, وہی کہ ڈسپلن تھا, اور اس ڈسپلن نے ہمیں موقعیت دے دی, ایک پوزیشن دی ہمیں. تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ پیشنس, صبر تھا, لوگوں نے مشکلات پہ صبر کیا. یہ کہ وہ یہاں سے اٹھ کر صدر تک گئے اور گورنر ہاؤس تک گئے, یہ تقریباً 10-12 کلومیٹر کا راستہ کم از کم ہونا چاہیے, اور اس کو اتنی سردی میں طے کر لیا, یہ ایک صبر تھا. اور اس صبر کو ایک ہدف کی خاطر کیا, خدا متعال نے اس کے اندر برکت دی. صبر ہمیشہ برکت کا صبر ہے, وجہ بنتا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ, خدا متعال شاہ فرمائے. صبر ہمیشہ کامیابی دلائے گا. صبر کیا, صبر کے ساتھ ساتھ اور ڈسپلن کی وجہ سے, صبر اور ڈسپلن کی وجہ سے کمانڈ کرنا اس کو آسان ہو, اس کو لیڈ کرنا آسان ہو. اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ کہ کل ایک عجیب خلوص تھا جو ہر طرف نظر آ رہا تھا, ہر آدمی پر خلوص لگ رہا تھا. اور ہم جتنے لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ اور ہم سب ایک ہی ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر منظر دیکھتے ہی دل چاہتا ہے کہ انسان گھر واپس چلا جائے, یہاں پہ نہیں رکا جا سکتا,
یہاں پہ کوئی الہی کام نہیں ہو رہا ہے, یہاں پہ کوئی دنیاوی کام کی باتیں ہو رہی ہیں, سب دنیاوی اغراض سے آئے ہیں. تو اس وقت پہلا کام جو انسان کو پرائرٹی میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو واجب اٹینڈنس ہے وہ دی جائے اور گھر واپس چلا جائے, کیونکہ اس میں شرکت کرنے میں کوئی ثواب نصیب نہیں ہوگا, صرف دنیاوی کام ہوگا. لیکن کل ایک عجیب خلوص کے ساتھ لوگ محنت کر رہے تھے اور شیئر کر رہے تھے اپنے مسائل کو بھی, اپنی توانائیوں کو بھی, اور اس کے نتیجے میں قوم کے اندر ایک اسپرٹ تھی. کل بہت ساری چیزیں بہت خوبصورت ہوئی ہیں, لوگوں کی جو موبلائزیشن تھی وہ غیر معمولی تھی. ہمارے پاس لاجسٹک کی کوئی سپورٹ نہیں تھی, ایکچولی ہمارے پاس لاجسٹک کی کوئی سپورٹ نہیں تھی, لیکن جو لوگوں کا موبلائزیشن تھا لاجسٹک میں وہ ایکسٹراڈنری تھا. یعنی ہم تعجب سے جانتے ہیں کل ہماری تعداد نہیں معلوم 10,000 قطعاً تھی, اور 10,000 کی تعداد کے لیے کہاں سے کھانا آتا تھا, کہاں سے پانی آتا تھا, کون لوگ لا رہے تھے, کس طریقے سے ان کی ضرورتوں کو خود احساس کر کے لوگ لاتے تھے, یہ ایکسٹراڈنری تھا. بہت لطف خدا تھا, بہت پروردگار عالم کا حصہ ہوں, اور ان سے ہمیں فوراً بہت کچھ سیکھنا چاہیے. البتہ یہ کہے بغیر نہیں گزرنا چاہیے, کل بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو اس سے کہیں بہتر ہو سکتی تھیں اگر ہم لوگ تھوڑا سا اور آرگنائزڈ ہوتے. اب میرا اپنا خیال ہے کہ ایک بہت اچھا تجربہ گزارنے کے بعد بہت زیادہ چیلنجز اب ہیں ہمارے سامنے. اب آپ کے ذہن میں شاید ہوگا 83-84 کے اندر جب دھرنا دیا گیا تھا, اس کے صرف 5 دن کے اندر اندر سارا ریپیٹیشن ختم ہو گیا تھا. صرف 5 دن لگے تھے, کاؤنٹر اٹیک ہوا تھا اور کاؤنٹر اٹیک نے 5 دن کے اندر اندر ساری موبلائزیشن کو ختم کر دیا تھا. صحیح, اب آپ انتظار کر دیں, اب آپ انتظار کیجیے گا. 27 سال پہلے انہوں نے 5 دن لگائے تھے, اس کا مطلب ہے فوراً کوئی عمل کریں گے, وہ لوگ فوراً کوئی عمل کریں گے. اور 27 سال پہلے 84 میں, اور ماشاءاللہ آپ میں سے کافی لوگ اس کے اندر شرکت کرنے والے تھے جن کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. 84 میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے بننے والی نئی لیڈرشپ کو کولیپس کرنے میں 5 دن لگائے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کی بھی اچھا ہمیں اس وقت اس جگہ کے اوپر بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس دفعہ کیا غلطیاں کی تھیں, کیوں ایسا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کا موقع ملا تھا, کون سی ویکنیسز تھیں ہماری جس کے اوپر انہوں نے انویسٹ کیا, اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو ہماری اچیومنٹ تھی وہ ود ان ڈیز ختم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے پاس ایک چیلنج ہے, جو اگلے چند دن ہیں یہ بہت بڑے چیلنج لے کے آئیں گے, اگلے چند دن خطرناک ہوں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم ہوشیاری نہیں دکھائے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ کل کا جو بہت پازیٹیو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ لوگوں کے اندر جذبات کم اور عقل زیادہ تھی. جذبات کم ہونے چاہیے, عقل زیادہ ہونی چاہیے. ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں جذبات چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ خود دنیا کے اصول ہیں کہ کہاں پر جذبات چاہیے ہوتے ہیں. آپ ایک جنگ کے اندر کھڑے ہیں اور وہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کو دشمن کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے, اور اس موقع کے اوپر کیلکولیشنز یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی تعداد کم ہے, آپ کو کچھ جذبہ چاہیے. اگر کسی کو جذبات دیکھ رہے ہوں پازیٹیو جذبات, تو اس خطبے کو دیکھے مولا امیر المومنین کا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا نے جنگ صفین میں ارشاد فرمایا, دونوں لشکر پانی کی طرف بڑھ رہے تھے, امیر شام کے لشکر نے پانی پہ قبضہ کیا اور کہا کہ اب پانی نہیں ملے گا, پانی نہیں ملے گا. مولا کے لشکر ہی سامنے آئے, کہا مولا آپ کیا فرمانے. فرمایا کچھ نہیں ہے, تمہیں حملہ کرنا ہے, پانی کے اوپر پہنچانا ہے. اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا, وہ خطبہ جذبات میں آگ لگا دینے والا خطبہ, اور مسلم امام نے فوری طور پر لوگوں کو موبلائز کیا اور لوگوں سے کہا تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا شجاعت سے لڑو یا ذلت کے ساتھ پیاسے مر جاؤ. تو راستہ شجاعت سے لڑو گے پانی تک پہنچو گے, ذلت کے ساتھ رہو گے پیاسے مر جاؤ گے. کیا چاہیے؟ جو چاہیے اس کا ارادہ کرو اور اٹھو. مولا نے خطبہ دیا, لوگوں میں جوش و خروش آیا,
حملہ کیا نا پانی کے اوپر قبضہ کیا, پانی تک پہنچے, پھر مولانا فرمایا اب پانی کو آزاد کر دو وہ بھی آ کر پانی لے. ٹھیک ہے, ایموشنز, جذبات کو اٹھایا ایک جگہ تک پہنچایا, کہا اب جذبات نہیں چاہیے اب عقل چاہیے. جذبات ایک جگہ تک کارآمد دیں. اگر اس موقع پر جذبات میں آ کر لوگ کہتے نہیں مولا اب ہم پانی نہیں دیں گے تو پھر یہ فنڈامنٹل مسٹیک ہوتی اور قوانین الہیہ کی خلاف ورزی ہوتی اور اس موقع پر پھر شکست نصیب ہونی تھی. مولانا فرمایا جذبات دکھاؤ, پورے جذبات دکھائے, ایک جگہ تک پہنچے, تمام معاملہ ختم. اب جذبات کی ضرورت نہیں ہے, اب حکم خدا بیچ میں ہے, اب عقل چاہیے. ہمیں ایسا ہونا چاہیے, جذبات ایک جگہ تک صحیح ہے. اب جذبات کی جگہ پہ جذبات دکھائے, عقل کی جگہ پر عقل دکھائے. اور اتفاقا آج جو ہم نے موضوع سوچا تھا اسلام کے تربیتی نظام کی سیکوینس میں وہ اسی کے اوپر کہیں نہ کہیں آتا تھا, لیکن بہرحال اس وقت ہم یہاں پر, ہمارے جذبات کنٹرول ہونے چاہیے. جذبات ایک جگہ تک صحیح ہیں, اور جو اصول ہونا چاہیے وہ عقل ہونے چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی آپ کیا کرنے والے ہیں, آپ کا کون سا عمل آپ کا کون سا نتیجہ لے کر آئے گا, اور یہ جو نتیجہ لے کر آئے گا آیا آپ کے لیے قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ عقل کے ساتھ چلیں گے اس دوران میں آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اگلے چند دن بہت سخت ہوں گے, اس کے اندر بہت کچھ ہوگا. ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کو میں یقیناً کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں, میں اس کو چاہتا ہوں کہ اجمالاً ہی عرض کیا جائے. وہ یہ کہ ہر شو آپ کا شو نہیں ہے, ہر گیم آپ کا گیم نہیں ہے, ہر میدان آپ کا میدان نہیں ہے. لمیٹڈ شو آف اسٹرینتھ, یہ اس وقت کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہر جگہ طاقت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے, لہذا قطعا یہ نہ سمجھیں کہ ہر جلسہ وہ جلسہ ہے جہاں طاقت کا اظہار ہوگا, نہیں نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کریں گے ڈنڈر کریں گے یا ہم بیسک مسٹیک کریں گے. لہذا میرے اس جملے کو آپ اہمیت دیں, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, لمیٹڈ شو آف اسٹرینتھ, ہمیں طاقت کا پر احتیاط اور محدود اظہار ہمیں یہ چاہیے. اس وقت یہ مت سمجھے گا کہ ہر میدان ہمارا میدان ہے جس میں ہمیں کودنا, نہیں, کچھ میدان ہمارے میدان نہیں ہیں. میدان کا میرا مطلب جغرافیہ بھی ہے, کچھ جغرافیہ ایسے نہیں ہیں جن کے اندر ہمیں کودنا چاہیے, وہ ہمارے میدان نہیں ہیں. میدان کا مطلب واقعہ بھی ہے, ہر واقعہ وہ واقعہ نہیں ہے جس کے اندر ہمیں کود جانا چاہیے. میدان کا مطلب حالات بھی ہیں, ہر حالت وہ حالت نہیں ہے جہاں پہ ہمیں طاقت کا اظہار کر دینا چاہیے. ہمیں طاقت کا اظہار بہت کیلکولیٹڈ, بہت زیادہ لمیٹڈ, ہر جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے, چند جگہوں پہ ہونا چاہیے, بہت زیادہ فریکوینٹ نہیں ہونا چاہیے. طاقت کا اظہار فریکوینٹ نہیں ہونا چاہیے, طاقت کا اظہار لمیٹڈ اسکیل کے اوپر ہونا چاہیے, کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے. بس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, مت تصور کیجیے گا کہ اب ہر جلسہ طاقت کے اظہار کی جگہ ہونی چاہیے, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس چیپٹر کے اندر, وہ یہ کہ اپنے شعور پر بھی اعتماد کریں, اور جو آپ سے جن پر آپ اعتماد کرتے ہوں ان پر اعتماد کو چند افواہوں کی وجہ سے زائل مت کریں. اگلے چند دنوں میں افواہیں بے تحاشا پھیلیں گی, بہت افواہیں آئیں گی. آپ نے بلاخر کسی کو للکار دیا ہے, جیسے آپ شو آف اسٹینڈ کرتے ہیں آپ کسی کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کسی پرانے دشمن کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی اب تک کے نیوٹرل کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. صحیح, آپ کہیں نہ کہیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. آپ گئے آپ نے ایک کام کر کے دیا, جو دوسرے سمجھ لیتے ہیں ان کا ڈومین ہے, وہ چیلنج ہو جائیں گے. آپ نے ایک کام کر کے دیا جس میں آپ کے کسی دشمن کی کیلکولیشنز خراب ہو گئیں, آپ نے اسے چیلنج کر دیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے 15 سال انویسٹمنٹ کر کے, 20 سال انویسٹمنٹ کر کے قوم کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے, اچانک ان کی کیلکولیشنز خراب ہو گئیں کہ نہیں اس جگہ نہیں ہے جہاں ہم سمجھ رہے تھے, یہ کہیں اور کھڑے ہیں. تو اب جب بھی کوئی شو آف اسٹرینتھ کرتے ہیں, کہیں پر آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں, کبھی وہ فوری ریٹیلیٹ کر سکتا ہے تو وہ فوری ریٹیلیٹ کرتا ہے, بدلہ لیتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے, انتقام لیتا ہے, اور کہیں پر وہ فوری ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا تو وہ ویٹ کرے گا کہ میرے اسٹرائک کا ٹائم کب آئے گا. صحیح. اب وہ ویٹ کریں گے کہ ان کے اسٹرائک کا ٹائم کب آئے گا. صحیح. اب ٹائم کی لمٹ ان کے پاس ہے, اب ٹائم کی لمٹ ہمارے پاس نہیں. اب ہم ویٹ کر سکتے ہیں, وہ ویٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب ہم اگر 6 مہینے اسی حالت میں گزار دیں, ہمارا اینڈ نوٹ خوبصورت ہوا ہوا ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی. ان کو جلدی ہے کہ وہ اس اینڈ نوٹ کو کس طریقے سے خرابی میں تبدیل کریں. ٹھیک ہے. تو وہ جلدی میں بے صبری دکھائیں گے اور کچھ غلطیاں کریں گے, اور ہمیں ان غلطیوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور ان کی اسکیم میں نہیں پھنسنا ہے. ٹھیک ہے. بس ہم دو کام کر سکتے ہیں اس وقت. ایک بات تو ہے کہ ہم ان کے پھیلائے ہوئے کسی جال میں نہ پھنسیں, فوراً سوچ کے رکھیں لمیٹڈ شو آف اسٹرینتھ چاہیے, ہر میدان ہمارا میدان نہیں ہے. صحیح. تو ہم ان کے بچائے ہوئے جال میں نہیں پھنسیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ بلنڈرز کریں گے. جلد بازی ہمیشہ بلنڈرز لاتی ہے. جلد بازی چاہے کرکٹ میں ہو چاہے پالیٹکس میں, جلد بازی بلنڈرز لائے گی. وہ جلد بازی کریں گے. اس لیے کل آپ بار بار جو سن رہے تھے وہ کہ صبر کریں, جلد بازی نہیں کریں. جو جلد بازی کرے گا وہ شکست لے گا, وہ ہارے گا. آپ جلد بازی نہ کیجیے. جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ جو ڈیو پروسیس ہے, ایک ٹائم لیتا ہے. آپ چاہیں کہ جلدی ہو جائے, نہیں جلدی ہوگا. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے, پروسیس ٹائم لیتا ہے. آپ اس ٹائم سے جلدی کرنے کی کوشش کریں گے, اس وجہ سے کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے, اس وجہ سے کہ آپ تھک گئے ہیں, کیا وہ پروسیس اپنا ٹائم کم لے لے گا؟ وہ تو ویسے ہی لے گا. اگر پانی کو 100 ڈگری کے اوپر بوائل ہونا ہے اور آپ کو جلدی ہے, تو کیا 95 پہ بوائل ہو جائے گا؟ نہیں, 100 پہ ہی بوائل ہوگا, چاہے آپ کو جلدی ہو چاہے آپ کو جلدی نہیں ہو. اور اگر آپ نے 95 پہ پانی اتار لیا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کا پانی ابھی ابلا نہیں ہے. آپ کے سوچنے سے یہ نہیں ابلے گا. ڈیو پروسیس ہے, ٹائم ہے, آپ کو اس کا خیال کرنا پڑے گا. وہ لوگ جلد بازی دکھائیں گے, جال پھیلائیں گے, آپ جال میں نہیں پھنسے گا. یہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر سکتا تھا اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ ہمیں ہمارے تمام قوم کے افراد کو دشمن کے شر اور ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے. جو شہداء نے قربانیاں دی ہیں, خدا ان شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخص خانواده شہداء نے, شہداء کے خاندان والوں نے جو قربانیاں دی ہیں, محنتیں کی ہیں اور جنازے کو لے کر چلیں, خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کو صبر جمیل نصیب فرما. اور ہر ایک شخص نے جہاں کہیں بھی کل کوئی کام کیا ہے, خلوص کے ساتھ کیا ہے, بغیر بتائے کیا ہے, اور اپنی ذاتی اسٹرینتھ کو استعمال کیا ہے, خدا سے دعا کرتے ہیں خدا جس کسی نے کل اور جہاں کہیں بھی دین کے نام پہ خدمت کی ہے, تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ, اپنی بارگاہ میں اس کو بہترین اجر و ثواب نصیب کرنا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس نعمت کا شکر بدلانے کے لیے درود بھیجے محمد والے. ارے پروردگار عالم اسی طرح قوموں کو آزماتا رہے گا. اور بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے قرآن کریم کے اندر, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان یوں گھماتے رہیں گے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر نے ایک کتاب تفسیر کے نام پر لکھی تھی, جس میں تاریخ کے قوانین کو بیان کیا تھا. جو دوست احباب ان مسائل کے اوپر توجہ دینا چاہتے ہیں, وہ اس ایک جلد کی کتاب کو اگر ممکن ہو تو کم از کم 7 دفعہ پڑھ لیں. مطمئن ہو کہ عرض کر رہا ہوں, 1-2 دفعہ سے کوئی بات نہیں بنے گی. کتاب انتہائی نفیس کتاب ہے, انتہائی عمیق کتاب ہے. اگر کوئی اردو میں دیکھنے کی وجہ میں آ رہی ہے, مطمئن ہو کہ عرض کر رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا. کئی دفعہ پڑھنا پڑے گا. اس آئے کریمہ کی, اس کتاب کے اندر اس آئے کریمہ کا ریفرنس بھی موجود ہے, اس کے اوپر ڈسکشن بھی موجود ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہے. اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ, اگر تمہیں ایک چوٹ لگی ہے تو تمہارے مخالفین کو ایسی ہی چوٹ اور لگی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اگر تمہارا ایک شہید ہوا ہے تمہارے دشمنوں کو بھی کوئی ضرب لگی ہے. اگر تمہیں کوئی کامیابی ہوئی ہے تمہارے دشمنوں کو کوئی ضرب ہوا ہے. یہ چلے گا, یہ داستان چلتی رہے گی. اگر کوئی قوم یہ سمجھ رہی ہے ہم نے ایک امتحان دیا اس میں سرخرو ہوئے اب ہمارا امتحان نہیں ہوگا, یہ بلنڈر ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے خلق کیا ہے, یہ دار الآسائش نہیں ہے, یہ دار الامتحان ہے. یہاں پہ جو کامیابی لے گا اس کو بڑا امتحان دینا ہوتا ہے, اور جو کامیابی نہیں لیتا ہے پستی میں جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے یہاں پہ قوانین کو جاری کیا ہے, ان قوانین میں سے ایک قانون یہ امتحان لیتا رہے گا. اور میں مقرر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, یہاں کسی قوم کو دائمی ابدی فضیلت نہیں ملتی. خدا تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی, بعد میں فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ذلت کو لکھ دیا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب تک کوئی قوم جد حجت خدا کا ساتھ دیتی ہے اس کو فضیلت ملتی ہے. آپ امام وقت کا احترام کریں, آپ امام وقت کے نام پہ جان دیں, ان کے نام کے نام پر کام کریں, ان کے نام پہ خلوص اختیار کریں, آپ کو عزت ملے گی. آپ کو وقت کے امام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے, آپ کا اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے, اس پہ عزت ملتی ہے. کسی قوم کو نہ دائمی آسائش ملتی ہے نہ دائمی مشکل ملتی ہے. ایک طرف سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما العسر یسرا, سختی کے ساتھ آسانی ہے. اس کا مطلب یہ کوئی قوم ہمیشہ آسائش میں رہے کہ امتحان نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا, اور کوئی قوم ہمیشہ امتحان میں رہے کہ کبھی آسانی نہ آئے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ گھومیں گے, یہ دن گھومتے رہیں گے, آپ کے سامنے بھی ایسی ہوگی, اور کوئی چیز باقی رہ جائے گی. یہ ظاہری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, چیز جو باقی رہ جائے گی وہ یہ کہ کس نے اطاعت کی کس نے نافرمانی, کون اللہ کا بندہ بنا کون اپنے نفس کا بندہ بنا. جو خدا کا بندہ بنے گا اسے دائمی عزت ملتی ہے. سختیاں اور آسانیاں آتی رہتی ہیں, عزت کسے ملتی ہے؟ سارا مسئلہ وہاں پر ہے. یہ تو ہوتا رہے گا کہ دنیا کے حکمران تبدیل ہوتے رہیں گے. اور مولانا المومنین کا ایک انتہائی خوبصورت فرمان ہے اس کام کے لیے, وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن اس آئے کریمہ کی تفسیر میں مولانا کا خوبصورت, انتہائی خوبصورت, کاش ہم لوگ اس فرمان پہ یقین کر لیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں. فرمایا کہ زندگی دو دن ہے, یوم لکا یوم علیک, دو دن زندگی دو دن ہے, ایک تمہارے ساتھ ایک تمہارے خلاف. اگر کسی کی زندگی ہمیشہ خلاف رہی ہے تو یقین کر لے ساتھ والا آنے والا ہے, اور اگر کسی کی ساتھ زندگی ہمیشہ اچھی رہی ہے تو یقین کر لے برا والا آنے والا ہے. زندگی دو دن ہے. خدا فرماتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس, مولا فرماتا ہے زندگی دو دن ہے, دونوں ایک ہی چیز, وحی اور امامت کا کلام, دونوں کا کلام مفہوم ایک ہی ہے. اور وہ حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ زندگی گھومتی رہے گی, کبھی ہمارے حق میں ہوگا کبھی ہمارے خلاف ہوگا, اور جو آخری چیز رہ جائے گی وہ یہ کہ جس دن تمہارے حق میں تھا تو تم بندے خدا تھے یا نہیں تھے, اور جس دن تمہارے خلاف تھا تب تم بندے خدا تھے یا نہیں تھے. جب تھا تو تمہیں شکر کر لینا تھا, اور جب نہیں تھا تو تمہیں صبر کر لینا تھا. زندگی دو دن, ایک وہ دن ہے جو صبر مانگتا ہے, ایک وہ دن ہے جو شکر مانگتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ فضول ہے, وہ ہمارے آنکھوں کے دیکھنے کے لیے. حقیقت دو دن ہے بس. آپ تصور فرمائیں آپ کا کون سا دن ہے؟ آج آپ کا شکر کا دن ہے, آپ شکر بھی کر رہے ہیں, کل آپ کا صبر کا دن ہے, اس دن صبر کی. اور مولا نے معیار کو کہیں اور پہنچا دیا, مولا نے یہ جو معیار ہے ہم لوگوں کا معیار ہے, مولا نے کچھ اور کیا. فرمایا جس دن خدا سختی دیتا ہے ہم شکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہا کسی نے کہا مولا کیا ہو کہ جب خدا دے اور نہ دے؟ فرمایا جس دن نہیں دیتا ہم شکر کرتے ہیں اور جس دن دیتا ہے تو دوسروں میں تقسیم کر دیتا. اللہ اکبر. کہاں معیار کو پہنچا دیا؟ اپنے لیے کچھ بھی دیکھا. نہیں دیتا شکر کرتے. اور کتنا خوبصورت بی بی کا وہ جملہ دربار کے اندر کہ بی بی ان صاحب کو دیکھنے کی بات آئی تھی اور شہید کی بہن آتی تھی تو عجیب دل میں ایک احساس ابھرتا تھا کہ اس کے بھائی کا جنازہ سامنے رکھو. ایک لمحے کو تصور کرے 18 بھائیوں کا پھر کفن کیا بی بی زینب کے سامنے سر جھکانے کے سوا کچھ اور ہے؟ ان کی عظمت کے سامنے وہ مخدرہ اکیلے عرب ہیں, احترام ہے ان کا, اور وہ ایک ایسے میدان سے گزر رہی ہیں جہاں لاشوں پہ لاشیں, بھائیوں کے بے گھر کفن لاشیں, اور کن بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں؟ ان میں سے ایک عباس ہے کہ جب الوداع کے لیے آتے ہیں تو بی بی زینب فرماتی ہے عباس اب مجھے یقین ہو گیا میرے پاس وہ نصیب ہوتے ہیں. عباس میں ایک دن اپنے بابو کے ساتھ تھی اور میرے شانے سے رضا ہٹی تھی اور بابا نے باسو کو بوسا دے کر کہا تھا زینب تیرے باسوں میں رسی بن لے گی, اور میں کہتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اس کے باسوں میں کون رسی بن سکتا ہے؟ اب تم جا رہے ہو, اب یقین ہے باسوں میں رسیاں بندے کی. وہ مخدرہ بازوں میں رسیوں کو بندھوانا بھی برداشت کر گئی ہے اور دربار میں آتی ہے اور فرماتی ہے وما رائنا الا جمیلا, ہم نے حسن و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا.
مسیان من الذین ظلموا ایام قلب ینقلب. پروردگارا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار جو لوگ سید الشہداء کے نام پر شہید ہوئے ہیں پاک پروردگار ان شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے ان کا خون ناحق بہایا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, ان کی عزت کو ذلت اور ان کی زندگیوں کو خواری میں تبدیل فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار واسطہ مظلوم خون کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے. تمام شہداء علماء اور رفا آپ کے ہمارے مرحومین بالخص چند مرحومین مورد نظر ہیں جن کے نام دیے گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ شہید کے جو دنیا سے رخصت ہوئے اور جن کی نماز جنازہ کی برکت میں یہ سب کچھ نصیب ہوا ہے, سب کے لیے ایک فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد.